المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوذيت في سبيل الله ما لم يؤذ نبي قبلي قط أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو بال اہل سیت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائے. آج میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں ذکر ہے ہجرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ الحمدللہ اب نیا سال یعنی 1418 ہجری اللہ کی رحمت سے اس کی ابتدا ہو گئی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سال کو امت مسلمہ کے لیے باعث خیر، رحمت و برکت بنائیں. اللہ تبارک و تعالی اس سال کو امت مسلمہ کی عزت و عظمت کا ذریعہ بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس سال میں اپنی قدرت کاملہ سے بیت المقدس میں، کشمیر میں، فلسطین میں، ہر مقام پہ اللہ مسلمانوں کو کامیاب فرمائیں اور ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائیں. اسی مہینے مبارک میں چونکہ میرے پاک نبی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اسی ہجرت کی بنیاد پر اسلام میں ہجری تاریخ کی بنیاد پڑی. آج دنیا میں زیادہ سے زیادہ دو تاریخیں معروف و مشہور ہیں، ایک تو مسلمانوں کی اسلامی تاریخ ہے جو ہجری کہلاتی ہے، اور ایک وہ ہے جو رات دن آپ استعمال کرتے ہیں کہ یہ 1998 ہے یا 97 ہے اور مئی کا مہینہ ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں میلادی، یعنی یہ عیسوی تاریخ ہے، اس کا دراصل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ ضرورت درپیش ہوئی کہ ہم کوئی تاریخ کا نظام مرتب کریں، ورنہ اس سے پہلے تاریخوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا. بس بڑے بڑے واقعات سے باتوں کو یاد رکھا جاتا تھا کہ بھئی حضور پاک سرکار کے پیدا ہوئے تو لوگ کہتے تھے کہ ولد فی سنۃ الفیل، اس سال پیدا ہوئے ہیں جب ہاتھیوں والے بادشاہ نے مکے پہ حملہ کیا تھا. یعنی بڑے بڑے حوادثات، بڑے بڑے واقعات، ان کے حوالے سے آدمی اپنے وقت کو گزارا کرتا تھا. لیکن اللہ کی رحمت سے اللہ نے اسلام کو عظمت بخشی، اللہ نے دین اسلام کو عزت بخشی. صحابہ کے دور میں اسلام کے پرچم جو تھے کیسر و کسرا پہ لہرا گئے، 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام نے جھنڈے گاڑ دیے. اب اسلام صرف مکہ مدینے میں محدود نہ رہا بلکہ فارس کی قوتوں کو صحابہ نے روند ڈالا، کسرا کی قوتوں کو روند ڈالا، ہرقل اور روم امپائر کی قوتوں کو روند ڈالا. صحابہ نے دریاؤں پہ گھوڑے دوڑا دیے، صحابہ نے ہواؤں پہ اپنی حکومت کی، صحابہ نے دریاؤں کو خط لکھنے شروع کیے، صحابہ نے افریقہ اور دنیا کے مشارق و مغارب میں اسلام کو بلند کیا. اب ضرورت تھی اس بات کی کہ کوئی تاریخ کا نظام مرتب کیا جائے، لہذا صحابہ نے اپنے مجلسی شورا کو بلایا، ارباب حل و عقد کو بلایا جس میں بڑے بڑے صحابہ شریک ہوئے. مشورہ کیا گیا کہ مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا کیسے کی جائے. بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم بھی اپنی تاریخ کی ابتدا اس دن سے کریں جس دن سے ولادت ہوئی ہے سیدنا محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب حضور پیدا ہوئے میرے پاک نبی سرکار مدینہ رحمت دو جہاں کی ولادت ہوئی. آپ اس عالم میں تشریف لائے، آپ کے آنے سے ظلمتیں مٹ گئیں، آپ کے آنے سے نور ایمان چمک اٹھا، آپ کے آنے سے لوگوں کو ہدایت ملی، آپ کے آنے سے گری ہوئے لوگوں کو عظمت ملی. تو بعض صحابہ کی رائے تھی کہ جس دن میرے مدنی سرکار جب نام آئے، میں نے عرض کیا تھا کہ درود شریف پڑھا کریں، جتنی دفعہ نام آئے، جب نام آئے، ہر امتی پر یہ بات ضروری ہے کہ وہ اظہار محبت میں اللہ کے نبی پہ درود بھیجیں. اور یہ ایسی نعمت ہے کہ آپ ایک دفعہ پڑھیں گے، اللہ 10 دفعہ رحمت نازل فرمائیں گے. تو اب جناب جب یہ تجویز آئی تو امیر المومنین سیدنا عمر، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ بات جو ہے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ عیسائیوں نے، نصارہ نے اپنی تاریخ کی ابتدا کی ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لہذا ان کی تاریخ بھی میلادی ہے۔ اور یاد رکھو، یہ جو تم برسیاں مناتے ہو، یہ جو تم سالگرہ مناتے ہو، یہ جو تم کسی کا مولد مناتے ہو، یہ دراصل اس کی ابتدا کرنے والے کون تھے؟ نصارہ تھے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کو حجت بنایا اور آج تک ان کی تاریخ کے ساتھ میلادی لکھا جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم ایسا کام نہیں کر سکتے جس کام میں تشابہ آ جائے نصارہ کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ مشابہت آ جائے، ہمیں اس کام سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ حضور پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کے ساتھ مشابہت نہ اختیار کرو۔ تو یہ تجویز بھی ختم ہو گئی۔ بعض صحابہ نے یہ تجویز دی کہ ہم اپنی تاریخ کی ابتدا اس دن سے کریں جس دن اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، جس دن غار حرا میں سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی آیت اتری ہے، اس دن سے ہم اس تاریخ کی ابتدا کریں، کیونکہ قرآن کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی کی نبوت کا اعلان ہوا، حضور محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنے، اللہ کے قرآن کے نور نے آ کے ہمیں اندھیروں سے نکالا ہے، اللہ کے وحی کی ابتدا ہوئی ہے۔ لیکن بڑے صحابہ نے یہ تجویز بھی قبول نہ کی، انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک تو ایک دن میں نہیں اترا، قرآن پاک جو ہے 23 سال کی مدت میں حضور پہ اترا ہے، وہ جیسے غار حرا میں اترا ہے میدان عرفات میں بھی اترا ہے، اسی طرح منا میں بھی اترا ہے، حدیبیہ میں بھی اترا ہے، مکے اور مدینے کے راستوں میں بھی اترا ہے، تبوک و خیبر میں بھی اترا ہے، لہذا اس سے ہم ابتدا نہیں کر سکتے۔ یہ تجویز بھی ختم ہو گئی۔ اب تجویز آئی صحابہ کی، انہوں نے کہا کہ پھر سب سے مناسب یہ ہے کہ ہم اب مسلمان جو ہیں اپنی تاریخ کی ابتدا کریں ہجرت محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم، کیونکہ اس میں کسی کی ذات کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، اگر ولادت ہو تو ایک ذات کی ولادت ہوگی، اگر نزول وحی ہو تو اس کی مدت 23 سال ہے، وہ جیسے مکے میں اترا ہے مدینے میں بھی اترا ہے، اس لیے ہجرت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے، صحابہ نے قربانیاں دی، اپنا وطن چھوڑا، اپنے رشتے اقارب چھوڑے، اپنا آرام چھوڑا، اللہ کے دین کے لیے نکلے، اور اسی ہجرت کو اللہ نے ذریعہ بنایا پوری دنیا میں اسلام کی عظمت کا۔ تو لہذا اسی پہ اتفاق ہو گیا کہ جس دن حضور کی ہجرت ہوئی ہے اسی دن سے مسلمانوں کی ہجری تاریخ کی ابتدا کی جائے۔ تو الحمدللہ کہ آج آپ محرم الحرام میں نئے سال کے پہلے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، 1 سال گزر چکا ہے، نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور اسی میں ہجرت ہے میرے پاک نبی سرکار مدینہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب جناب مسئلہ سمجھیں کہ ایک ہجرت تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے، یاد رکھیں جو ہجرت میرے مدنی کے زمانے میں تھی وہ ہجرت تو ایسے فرض تھی جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، یعنی اگر کوئی نعوذ باللہ اس زمانے میں حکم ملنے کے بعد بھی بغیر کسی عذر کے ہجرت نہ کرے تو وہ بہت بڑا گناہگار سمجھا جاتا تھا. اس لیے ایک زمانہ وہ ہے ہجرت کا جب اللہ نے مکہ فتح کر دیا, اس ہجرت کا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اب کوئی ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے, اسلام کو عزت دی ہے, اب اس ہجرت کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا. لیکن یاد رکھیں اب بھی ہجرت باقی ہے اور ہجرت قیامت تک باقی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کافروں کی حکومت ہو, جہاں مشرکوں کی حکومت ہو, اور تمہیں اپنے دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے, یعنی تم نمازیں نہ پڑھ سکو, تم روزہ نہ رکھ سکو, تم اللہ کے دین کا نام نہ لے سکو, جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اسلام کا حکم ہے کہ اس ملک کو چھوڑ دیں, اس سے آپ ہجرت کریں. اور جب آپ ہجرت کریں گے اللہ تبارک و تعالی دوسرے ملکوں میں تمہارے لیے راستے کھول دیں گے. اس ہجرت کا حکم جو ہے قیامت تک باقی ہے. یعنی اگر آج بھی کوئی مسلمان کسی ایسے ملک میں ہے, کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں اس کا دین پر چلنا مشکل ہے, اللہ کا نام لینا مشکل ہے, نماز روزہ مشکل ہے, حج زکات قربانی مشکل ہے, تو اس علاقے سے ہجرت کر کے کسی مسلمان ملک میں چلا جائے, یا کم از کم دار الحرب سے نکل کر کسی دار الامان میں چلا جائے جہاں اس کو اپنے دین پہ قائم رہنے کی آسانی ہو. یہ ہجرت بھی قیامت تک باقی ہے. اور ایک دوسری ہجرت ہے وہ بھی قیامت تک باقی ہے. اس ہجرت کا معنی کیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دینا. ہجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا. ہجر جو ہے یاد رکھیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے, جیسے آپ کہتے ہیں وصال کا معنی کیا ہے؟ ملنا. اور ہجر و فراق کا معنی کیا ہے؟ علیحدہ ہونا. میرے پاک نبی نے فرمایا میری امت کے ہر مسلمان پہ, ہر کلمہ پڑھنے والے مرد و عورت پہ یہ ہجرت ضروری ہے کہ اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہے تو گناہوں کو چھوڑ دے, بے حیائی کو چھوڑ دے, نافرمانی کو چھوڑ دے اور اللہ کی فرما برداری کو اختیار کرے. یہ ہجرت بھی قیامت تک باقی ہے. اور جو اصل ہجرت ہے اس کی ابتدا انبیاء سے ہوئی ہے, جس پر ہمیں قرآن مقدس روشنی ڈالتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھی بیگانے ہو گئے, اقتدار بھی مخالف ہو گیا, اپنے والدین بھی مخالف ہو گئے, برادری بھی مخالف ہو گئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رہنا مشکل ہو گیا, تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے, قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے, قال انی مہاجر الی ربی, انہوں نے کہا تھا کہ مولا میں تیری طرف ہجرت کر رہا ہوں, اب اس دنیا میں میرے ساتھ دینے والا کوئی نہیں رہا ہے, حتیٰ کہ میرا باپ بھی میرا دشمن ہے, میرا گھرانہ بھی میرا دشمن ہے, میرا محلہ اور ملک بھی میرا دشمن ہے. تو حضرت ابراہیم نے ہجرت کی. اور اسی طرح پھر اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل جب دودھ پینے والے تھے اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ, انہوں نے بھی اللہ کے حکم سے ہجرت کی اور شام سے ملک چھوڑ کے اپنے جناب اس کعبۃ اللہ میں تشریف لے آئے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی ہجرت ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے, جس کا ذکر احادیث نبی میں ہے اور جس کا ذکر دنیا کی ہر کتاب میں ہے, وہ ہے ہجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں تاکہ پھر میں حضور کی ہجرت کے بارے میں عرض کروں. اور جنہوں نے درود شریف پڑھا بیٹھ جائیں, اب تو حرم خالی ہے. اب جناب سنے کہ ہجرت کا مقصد جو تھا وہ یہ ہے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یوذ نبی قبلی قط. فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جتنی تکلیفیں مجھے پہنچائی گئی ہے کسی پیغمبر کو نہیں پہنچائی گئی. ہر پیغمبر کو تکلیفیں دی گئیں لیکن سب سے زیادہ تکلیفیں, سب سے زیادہ آزمائشیں, سب سے زیادہ ابتلا جو ہے وہ میرے پاک نبی سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا. آپ نے فرمایا کہ فرعون اشد من فرعون موسیٰ, میرے مقابلے پہ جو فرعون تھا یعنی ابی جہل وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ شدید تھا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جو فرعون ہے جب ڈوبنے لگا, جب دریا میں غرق ہونے لگا, ایک غوطہ کھانے کے بعد کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں ایمان لے آیا رب موسیٰ و ہارون پہ. لیکن حضور نے فرمایا میرا دشمن, میرا فرعون, میرا مخالف ابی جہل لعنت اللہ, اللہ اس پہ کروڑوں لعنتیں فرمائیں, وہ جب مقام بدر میں مر رہا تھا گردن تلوار چل چکی تھی, گردن کٹی ہوئی تھی اور صرف رگیں باقی تھی, سانس اکھڑ رہی ہے, اس وقت جو ایک صحابی نے ٹھوکر ماری اور کہا کہ ابو جہل اب تو انجام کو پہنچ گئے ہو. اس نے کہا بھی کیا ہو گیا, کوئی مکہ فتح کر لیا ہے تم لوگوں نے کہ تانے دے رہے ہو, جنگ کوئی جیت جاتا ہے کوئی ہار جاتا ہے, کون سی بڑی بات ہے. یعنی اس کا غرور اس بدبخت ملعون کا اس وقت بھی نہیں ٹوٹا. ایک صحابی نے تلوار سے گردن کاٹنی چاہی تو پتا ہے وہ ظالم کیا کہتا ہے, کہنے لگا کہ یار وا رائی الغنم, اے بکریوں کا چرواہا تیری تلوار سے میری گردن نہیں کٹے گی, یہ سردار کی گردن ہے, میری تلوار نکال لے اور میری گردن کاٹ دے. یعنی اس وقت بھی اس ظالم کا غرور باقی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو کوئی ایسی عزت نہیں ہے جس سے میرے صحابہ نہیں گزرے. حضور پاک کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, میرے مدنی سرکار پہ پتھر برسائے گئے, حضور مدنی سرکار کے بدن کو زخمی کیا گیا, حضور کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. آج تو حاجی ہو تم خوش قسمت ہو, ایئر کنڈیشن ہوائی جہازوں میں آتے ہو, ایئر کنڈیشن مکانوں میں رہتے ہو, انواع اقسام کے کھانے کھاتے ہو, ایئر کنڈیشن حرم میں بیٹھتے ہو, پھر بھی حاجی کہتا ہے جی بڑی تکلیف ہے جی, او جی ہمارا خیال کسی نے نہیں کیا, او جی ہماری خدمت کسی نے نہیں کی, او جی ہمیں تو پوچھا کسی نے نہیں ہے. اللہ کے بندوں ایک ہزار آدمی کو شادی پہ بلاتے ہو, اس میں سے آدھے تم پہ ناراض جاتے ہیں. تم یہ تصور تو کرو کہ 20 لاکھ انسانوں کو سنبھالنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا. جب زبان بھی نہ ملتی ہو, جب طریقہ بھی نہ ملتا ہو, جب انداز بھی ہم نہ جانتے ہوں, یعنی ایک دوسرے کا مہمان اور میزبان دکھ بھی نہیں سمجھ سکتا, بات بھی نہیں سمجھ سکتا, اندازہ کریں کہ میرے آقا نے اللہ کے حرم میں آتے تو دشمن کانٹے بچھا دیتے, اللہ کے حرم میں نمازیں پڑھتے تو دشمن ناب کی گردن پہ مردہ جانوروں کے اوج لا کے رکھ دیتے. حضور طائف میں تشریف لے گئے, بچوں کو پیچھے لگایا گیا, نعوذ باللہ پتھر برسائے گئے, حضور کے پاؤں مبارک زخمی ہوئے, جوتے مبارک خون سے بھر گئے, اور اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کیا دعا کی کہ میرا اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما, میرا اللہ یہ قوم تیرے نبی کی شان کو نہیں جانتی, یہ بیچارے جاہل ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے. صحابی نے کہا حضور بد دعا کریں, آپ نے فرمایا میں بد دعا کے لیے نہیں بھیجا گیا, اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے, اللہ نے مجھے دعاؤں کے لیے بھیجا ہے، ہدایت کے لیے بھیجا ہے، میں ان کو بد دعا نہیں کرتا۔ آج اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں اللہ کوئی مسلمان پیدا کر دے۔ اس لیے میں کسی کی ہلاکت کی، کسی کے نقصان کی دعا نہیں کروں گا، بلکہ کسی کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے آگے کہا کہ آمنہ کے لال، آپ اگر ہمیں حکم دیں، اللہ کا بھی اذن ہے، ہم پہاڑوں کو طائف والوں پہ گرا دیتے ہیں، ہم دو پہاڑوں کو ملا کے ان کو کچل ڈالتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے اللہ کے آگے شکایت کروں گا اور دعا کروں گا تو ان کی ہدایت کے لیے کروں گا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں، اور جب اس مقام پہ مسئلہ پہنچ گیا کہ صحابہ کا جینا مکے میں مشکل ہو گیا، صحابہ کا رہنا مشکل ہو گیا، اللہ کے حرم میں عبادت مشکل ہو گئی، اللہ کا نام لینا مشکل ہو گیا، آپ حیران ہوں گے، آپ غور کریں کہ کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، یعنی شرک کرنے والوں کو تو اجازت ہے لیکن توحید کے پرستاروں کو اجازت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کہیں حبل ہے، کہیں لات ہے، کہیں منات ہے، کہیں عزا ہے، کہیں اساف ہے، کہیں نائلہ ہے، اور اللہ کی توحید کے علم بردار کعبے میں طواف نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، صفا مروہ نہیں دوڑ سکتے۔ جب یہ عالم آ گیا تو حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم ہجرت کرو، اور سب سے پہلے صحابہ نے ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف تشریف لے گئے، کیونکہ اس دور میں حبشے کا بادشاہ جو تھا نجاشی، وہ بڑا اچھا بادشاہ تھا، اس کی بہت اعلیٰ شہرت تھی کہ بڑا عدل والا ہے، انصاف والا ہے، اپنے ملک میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ تو صحابہ نے پہلے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف، اور پھر حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اور بعض صحابہ ہجرت کے بعد حبشہ سے مکہ آئے، اور مکے سے پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کی۔ اور اسی دور میں کافروں نے، مشرکوں نے، سرداران مکہ نے ایک میٹنگ کی دار الندوہ میں، دار الندوہ جو ہے اس کونے میں تھا جس کونے میں باب السلام ہے، وہاں انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، وہیں بیٹھ کے آپس میں مشورے کرتے تھے، میٹنگز کرتے تھے، معاملات طے کرتے تھے، بڑے بڑے ان کے سردار اکٹھے ہوئے، بیٹھ کے مسئلہ کیا، غور کیا کہ بھئی اب ہم کیا کریں، اللہ کے نبی، آمنہ کے لال، سرکار مدینہ، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، آپ کا نام روزانہ چڑھتا جا رہا ہے، آپ کی عزت روزانہ بڑھتی جا رہی ہے، اور بڑے دور دور تک نام پھیلتا جا رہا ہے، ہم سب مل کے مشورہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب نے تجاویز دی، اور دیکھیں ایسے مواقع پر شیطان بھی ایک سردار کی شکل بنا کے، ایک بزرگ کی شکل بنا کے، بڑا معمر تجربے کار بن کے، بڑا لباس پہن کے، وہ بھی میٹنگ میں شریک ہو گیا۔ کافروں نے مشورہ کیا کہ سب سے پہلے ایک آدمی نے تجویز دی کہ بھئی ہم کیوں نہ کریں کہ اللہ کے نبی کو پکڑ کے، اب آپ کے ساتھ تو چند ساتھی رہ گئے ہیں، ان کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور قید میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ابلیس لعین بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ مکے والا تمہیں پتہ نہیں ہے، تجویز کچھ نہیں ہے، تم اگر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں ڈال دو گے، اس کے جو پروانے باہر نکل گئے ہیں وہ کسی وقت بھی طاقت جمع کریں گے، اس لیے قید میں رکھنا بڑا مشکل ہے، کب تک تم قید میں رکھو گے، آخر کبھی مکے والے بھی جوش میں آ جائیں گے، آخر آپ کا قبیلہ بنو ہاشم بھی تو موجود ہے، انہیں چاہے ایمان نہ ہو، ان کو اسلام سے ہمدردی نہ ہو لیکن انہیں اپنے قبیلے کی ہمدردی تو موجود ہے، وہ کب تک قید برداشت کریں گے؟ یہ بات نہیں چل سکے گی۔ دوسرے سردار نے تجویز دی، اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ جب صحابہ آہستہ آہستہ سب نکل رہے ہیں، کوئی حبشہ چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا ہے، ہم بھی اللہ کے نبی کو مجبور کر دیتے ہیں، ان کو بھی مکے سے ہم نکال دیں اپنی قوت و طاقت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی مکے کو چھوڑ دیں اور چلے جائیں۔ جب اللہ کے نبی یہاں سے چلے جائیں گے، ہم اطمینان سے اپنے دین پہ چلتے رہیں گے۔ لیکن اس لعین نے کہا یہ تجویز بھی غلط ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے غلط ہے؟ اس نے کہا جب محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مکے سے نکالو گے، محمد مصطفیٰ جہاں جائیں گے، جس شہر میں جائیں گے، جس قریب دنیا ان کے ارد گرد ہوتی جائے گی، وہ سارے ان کے غلام بن جائیں گے، اور ایک دن ساری طاقت لے کے اللہ کا نبی آپ پہ حملہ کر دے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم ختم ہو جاؤ گے، تم مٹ جاؤ گے، تمہاری قوت و طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ تجویز بھی غلط ہے، اس تجویز پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ اب ایک ظالم نے، ابھی جہل یا اس کے کسی اور ساتھی نے، اس نے کہا کہ میں تجویز دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تجویز ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کئی قبائل ہیں، ایک قبیلہ بنو ہاشم ہے جو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، جس قبیلے میں اللہ نے اپنے نبی کو پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم 50 قبائل 60 قبائل جو ہیں، ہر قبیلہ ایک جوان دے، ہر قبیلہ ایک نوجوان ہمارے لیے نکالے، اور وہ 60 آدمی اللہ کے نبی پہ گھیرا ڈال لیں، اور جب حضور صبح کی نماز کے لیے تشریف لائیں، انہیں شہید کر دیا جائے۔ جب حضور قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو بات ختم ہو جائے گی۔ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ کیا تو 60 قبیلے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مجبوراً وہ مجبور ہو جائیں گے کہ دیت پہ راضی ہو جائیں، تو ہم 60 قبیلے والے پیسہ اکٹھا کر کے دیت ادا کر دیں گے۔ جب اللہ کے نبی ختم ہو گئے تو سارے قصے ختم ہو گئے۔ اسی پہ ابلیس لعین نے بھی کہہ دیا کہ ہاں یہ تجویز بڑی اچھی ہے، اصل مسئلے کو ختم کرو تاکہ نہ نبی رہیں گے اور نہ تمہاری مخالفت ہوگی۔ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، جب کافر خفیہ میٹنگز کر رہے تھے، مشورے کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، خفیہ خفیہ تجویزیں کر رہے تھے، لے اس میں تو کا یا آپ کو قید کر دیا جائے، او یو خرجو کا یا مکے سے نکال دیا جائے، او یقتلو کا یا قتل کر دیا جائے، اللہ نے فرمایا یم کرو نہ یم کرو واللہ خیر الماکرین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ کیا تجویزیں کریں گے؟ یہ تجویزیں قتل کی کر رہے ہیں اور مولا بچانے کی کر رہے ہیں، اللہ تیری حفاظت کے فیصلے فرما رہے ہیں۔ اللہ نے جبریل بھیجا کہ جہاں کے میرے مدنی سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافروں کا پروگرام ہے، ہم آپ کو حکم دیتی ہیں کہ آپ بھی اب ہجرت فرمائیں، آپ بھی اب مکہ چھوڑیں، اللہ کے دین کے لیے میرا کعبہ چھوڑیں، اللہ کے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑے، اللہ کے دین کے لیے اپنا مولد چھوڑے، اپنے اوطان کو، اپنے اخوان کو، اپنے عزیز و اقارب کو، سب کو چھوڑ دو، اب سب سے منہ موڑ دو اور اللہ سے جوڑ دو۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لے، اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنی عظمت زندہ فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کا تعلق بھی اپنے ساتھ کر دے۔ صحابی حضرت سیدنا صدیق سب قید و رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ افضل بعد رسول اللہ، اللہ کی شان دیکھیں، ہجرت والے کون ہیں؟ ایک میرا مدنی جو ساری دنیا سے افضل، نہ ایمان سے کہیں حضور سے کوئی افضل ہے؟ حضور سے کسی کا شان بڑا ہو سکتا ہے یا کوئی اور قیامت تک پیدا ہوگا؟ ساری کائنات میں مخلوق میں اعلی، مخلوق میں افضل میرا مدنی، اور میرے مدنی کے بعد ساری امت میں افضل صدیق رضی اللہ، اللہ کی مخلوق میں اللہ خالق ہے، خالق تو خالق ہے نا، مخلوق ساری میں آدم سے لے کر قیامت تک سب سے افضل کون؟ کہہ دو نام لے لو، ڈرتے ہو نام لیتے ہو؟ وہ منع ہے نام لینا، ساری کائنات میں افضل کون ہے؟ اور میرے مدنی کی امت میں، یاد رکھو، میرے مدنی کی امت میں حضور کے بعد سب سے افضل کون؟ تو سیدنا، مسلمانوں یاد رکھو، اہل سنت والجماعت نہیں بن سکو گے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں جہاں اللہ کی توحید ہے، مدنی کی رسالت ہے، صدیق کی صداقت ہے، اگر صدیق کا منکر ہے اس کا بھی اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا صدیق کو مانے لیکن افضل نہ مانے تو بھی اہل سنت نہیں، سمجھو مسئلہ، مانے بھی اور سب سے افضل جس کے بارے میں میرا مدنی فرمائے کہ میں نے سب کے احسان اتار دیے، سب کی نیکیوں کے بدلے چکا دیے، سب کی مہربانیوں کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسان نہ چکا سکا، فرماتے ہیں کہ میں اپنے اللہ سے کہوں گا، میرا اللہ میرے بدلے صدیق کے احسان آپ اتارے۔ وہ ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لانے والا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به، صدق کے ساتھ آنے والا کون؟ میرا مدنی محمد مصطفیٰ۔ اور تصدیق کرنے والا کون؟ پہلی سیدنا ابی بکر صدیق۔ اسی لیے حضرت علی سے، سیدنا علی سے کسی نے پوچھا کہ سارے صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر۔ کون یہ کہنے والا کون ہے؟ حضرت علی، کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھو مسلمانوں، محرم کے مہینے ہیں، آج بدبخت اور شقی لوگ جو ہیں وہ اس کی آڑ میں لے کر حضرت حسین کی محبت کا لبادہ ڈال کر، آل بیت رسول کے عشق کی اوڑ نیوڑ کر صحابہ سے دشمنیاں کرتے ہیں، صحابہ پہ دبرے کرتے ہیں، صحابہ پہ سب و شتم کرتے ہیں۔ دعا کر اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے کرے، اللہ ان کی بھی آنکھیں کھول دے، اللہ ان کی بھی ہدایت و روشنی عطا فرما دے, وہ پہچان سکے کہ یہ کون ہے جس کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا کہ سب سے بڑا عالم جو ہے ابو بکر ہے. اس پوچھنے والے نے پوچھا جی آپ سے بھی بڑا عالم ہے؟ حضرت علی نے فرمایا سنو, اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب تم امام بناؤ مسجد میں, کسی کو مصلے پہ کھڑا کرو, چار آدمی ہیں, پانچ آدمی ہیں, دس آدمی ہیں, فیصلہ کرنا ہے کہ امام اس کو بنائے, اس کو بنائے, اس کو بنائے, اس کو, تو پہلی پہلی جو صفت بیان کی ہے حبیب نے, حضور نے فرمایا فلی امکم عالمکم بکتاب اللہ, سب سے پہلے پہلی صفت یہ ہے اس کو امام بناؤ جو قرآن و سنت کا علم زیادہ رکھتا ہو, اس کو عالم کو امام بناؤ. حضرت علی نے فرمایا جب نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مصلے پہ ابو بکر کو کھڑا کیا ہے تو حضور جانتے تھے کہ سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے. سب سے بڑا عالم نہ سمجھتے تو مصلے پہ کھڑا نہ کرتے. اور فرمایا یاد رکھو جب آیت اتری تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, جب یہ آیت اتری ساری دنیا خوشیاں منا رہی تھی, ایک صدیق تھا جو آنسو بہا رہا تھا, صحابہ نے پوچھا لماذا یا ابا بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے اس آیت سے پتہ چلتا ہے اب مدنی کے جانے کے دن آ گئے ہیں, اب فراق رسول کا وقت آ گیا ہے. ان نے کہا خدا کے بندے دین کامل ہو گیا, نعمتیں پوری ہو گئی. حضرت صدیق نے فرمایا میرے ساتھیو اللہ نے جس دین کے لیے مدنی کو بھیجا تھا جب پورا ہو گیا, جب کام پورا ہو جائے تو کام والا چلا جاتا ہے. ان نے فرمایا یہ دلیل ہے کہ سب سے بڑا عالم جو ہے وہ بھی سیدنا ابو بکر ہے. انہوں نے پوچھا اچھا جی اب ہمیں یہ بتلائے کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا وہ بھی ابو بکر. کون؟ کہہ دو ابو بکر رضی اللہ عنہ. آج کعبے میں بیٹھ کے صحابہ کا نام لے لو, آج صدیق کا نام لے لو, آج اس جگہ بیٹھے ہو جہاں صدیق نے کلمہ پڑھا ہے, تم اس جگہ بیٹھے ہو جہاں صدیق نے مدنی کے معراج کی تصدیق کی ہے, تم اس جگہ بیٹھے ہو سب سے پہلے صدیق نے جہاں قربانیاں دی ہیں, تم اس جگہ بیٹھے ہو سب سے پہلے جہاں صدیق نے ساتھ دیا ہے, آج اس کعبے میں بیٹھے ہو جہاں سب سے پہلے ابو بکر نے خطبہ پڑھا ہے, جہاں سب سے پہلے حضرت صدیق نے دین اسلام کے لیے تکلیف برداشت کی ہے, تم خوش نصیب ہو. آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بہادر بھی کون ہے؟ کہہ دو ابو بکر. کہہ دو رضی اللہ عنہ. ابھی بکر صدیق, اللہ جس کا لقب کیا ہے؟ صدیق. کنیت کیا ہے؟ ابھی بکر. نام کیا ہے؟ عبداللہ. یاد رکھو نام کیا ہے؟ عبداللہ. ابھی بکر جو ہے کنیت ہے, ابو بکر جو ہے کنیت ہے, صدیق جو ہے لقب ہے. اور یہ لقب زمینوں میں نہیں ملا, آسمانوں میں ملا ہے. یہ لقب دنیا نے نہیں دیا. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ جیسے ہمیں مدنی کا غلام بنائے مدنی کے صحابہ اہل بیت کا بھی غلام بنائے. یاد رکھو اگر صحابہ سے بغض ہے پھر بھی نجات نہیں ہوگی, اگر آل بیت رسول سے بغض ہے پھر بھی نجات نہیں ہوگی. یاد رکھو سب جو ہے محبوب ہیں محمد مصطفیٰ کے. اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کو, مسلمانوں کو کفر کی سازشوں سے محفوظ رکھے. ایمان سے کہیں اب دیکھیں شان صدیق حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے بڑا بہادر بھی صدیق. صحابی حیران ہو گئے, انہوں نے کہا حضرت بہادر تو آپ ہیں, آپ بڑے بہادر ہیں بطل ہیں, ابو بکر کیسے بہادر ہیں؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے ایک دفعہ حضور نے مجھے کہا کہ تم رکوع کی حالت میں ہو جاؤ, اور میں تیرے کندھے پہ کھڑا ہو کے تصویریں کعبے کی مٹا دوں؟ حضور نے قدم رکھا, میں نے کہا بس بس یا رسول اللہ, میں نہیں برداشت کر سکتا, میں جب نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکا. یہ بہادر صدیق تھا جو کندھے پہ بیٹھ کے پہاڑوں پہ چڑھ گیا, حضور کو کندھے پہ بٹھا کے غارے سہر پہ چڑھ گیا. آج بھی حاجی ذرا چڑھ کے دیکھو اور پھر فیصلہ کرو کہ صدیق کا ایمان کیا تھا, اس کی محبت کا کمال کیا تھا, اس کی عظمت کا کمال کیا تھا. اس نے حضرت علی نے فرمایا کہ سب سے بہادر بھی سیدنا ابی بکر ہیں. اس نے کہا اچھا سب سے افضل کون ہے؟ اس نے کہا خدا کے بندو یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے, سب سے افضل بھی سیدنا ابی بکر ہیں. کہہ دو رضی اللہ عنہ. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یاد رکھو سب سے پہلے ایمان لانے والا, سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا, سب سے پہلے تصدیق کرنے والا میرے مدنی کا کون ہے؟ ابو بکر. سب سے پہلے والسابقون الاولون. اسی لیے حضرت ابن عباس, کہہ دو رضی اللہ, حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے, آپ نے فرمایا قیامت والے دن جب جنتی ایک طرف ہوں گے جہنمی ایک طرف ہوں گے, سب سے پہلے جنتیوں میں نہ میں عمل ملے گا تو عمر کو ملے گا. کس کو ملے گا؟ کہہ دو رضی اللہ عنہ. جب صحابی کا نام آئے رضی اللہ عنہ نہیں کہہ دیا نہ, یہ قرآن نے کہا یا ہم نے کہا ہے؟ اچھا رضی اللہ عنہ کا کیا مانا؟ ہاں جی اللہ. اچھا جو ناراض ہیں وہ اس قرآن کی آیت پر ایمان ہے ان کا؟ اللہ تو راضی ہو گیا, یہ 1400 سال کے بعد بھی غصے میں ہیں. اللہ راضی ہو گیا, محمد مدنی بھی راضی ہو گیا. اللہ نے اپنی رضا کے فیصلے قرآن میں فرما دیے, یہ 1400 سال گزر گئے اب بھی ناراض ہیں. وہ تاریخ کی بات ہے, پرانے زمانے کی بات ہے, انگریزوں کے دور میں. آپ کے پنجاب میں ایک گورنر آیا انگریزوں کا, وہ خدا کی شان ہے اس دن آیا جب 10 محرم تھی. آگے آیا دیکھا کہ لوگوں نے جناب سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اچھا ابھی درود شریف پڑھ لیں, جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے بیٹھ جائیں, جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے نا جلدی بیٹھ جائیں, بستہ صرف چھوڑ. اب وہ جناب آیا پنجاب میں, چھوڑے بس اب ادھر توجہ رکھیں. وہ جب آیا دیکھا محرم کا دن تھا, 10 کا دن تھا, لوگوں نے کالے کپڑے پہنے سیاہ کپڑے پہنے ماتم کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, کوئی چھری مار رہا ہے, کوئی خنجر مار رہا ہے, کوئی چاقو مار رہا ہے. وہ ڈر گیا, اس نے اپنے اے ڈی سی سے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کیوں ناراض ہیں, میں تو پہلی دفعہ گورنر بن کے آیا ہوں, میرا تو قصور بھی کوئی نہیں, یہ اس لیے جلوس نکال رہے ہیں کہ میں واپس جاؤں؟ اس نے کہا نہیں جناب آپ فکر نہ کریں, یہ 10 محرم کا دن ہے اور یہ اپنا ایک ہیرو, ان کا بہت بڑی تاریخی شخصیت گزری ہے حضرت حسین, ان کا شہادت کا دن جو ہے ماتم کر رہے ہیں یہ. انہوں نے کہا اچھا تو ان پنجاب والوں کو آج خبر پہنچی؟ اس نے کہا نہیں جناب آج نہیں پہنچی, خبر تو پرانی ہے, یہ ہر سال بس وہ یاد بناتے ہیں. اس نے کہا جو قوم اپنے ہیروں کو رو رو کے یاد کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہیں. اگر وہ ہیرو ہیں, اس کی قربانیاں ہیں, تو ان کو تو خوشی منانی چاہیے, ان کو تو فخر کرنا چاہیے, نہ کہ کالے کپڑے پہن کے اپنے سر میں چاقو مار ڈالے. اس لیے یاد رکھو 1400 سال گزر گئے, آج بھی لوگ صحابہ پہ ناراض ہیں. وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے تم نے اس بات پر؟ بھائی تمہارے دوست بھی گزر گئے, ہمارے دوست بھی گزر گئے, بڑے لوگوں کے دوست بھی گزر گئے. جو آدمی گزر جائے, فوت ہو جائے, اللہ کی طرف چلا جائے, اس سے بھی کوئی جھگڑا ہے؟ نہ کوئی عقل والا جھگڑا کر دے. آپ کا کوئی دشمن ہو مر جائے پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں بابا بات ختم ہو, زندگی تھی تو جھگڑے تھے اب مر گئے. اگر صحابہ کے وفات کو 1400 سال, کسی کو 1200, کسی کو 1300, کسی کو 1250, لیکن آج تک معاف نہیں کیا جاتا, وجہ کیا ہے سمجھو کہ دین اسلام کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. ہجرت کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. قرآن اترنے کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. میرے مدنی کے طواف کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. صفا مروہ دوڑنے کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. منا مزدلفہ عرفات کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. قربانی کرنے کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. حضور کے سارے فیصلوں کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ جب گواہ ختم ہو جائیں گے تو دین اسلام خود ختم ہو جائے گا. ورنہ صحابہ نے کیا بگاڑا ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی دعویٰ کرے تو آدمی گواہوں پہ جرا کرتا ہے کہ جب گواہی ختم ہو گئی تو دعویٰ خود بخود ختم ہو گیا. ایمان سے کہیں, جب حضور نے ہجرت کی ہے تم لوگ تھے؟ جب میرے مدنی سرکار نے ہجرت کی آپ موجود تھے؟ کون تھے؟ اب دیکھیں سب سے بڑا کون تھا؟ کیا دو صدیق. اللہ کے حکم سے شان دیکھیں, حضرت صدیق فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت ہے, کڑک جو اتنی دھوپ ہے, مکے کی شدید گرمی ہے, اور دروازہ کھٹکا. میں نے جا کے دیکھا, کیا دیکھتا ہوں؟ فیضا بے رسول اللہ محمد مدنی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بغیر اطلاع دیے ہوئے آمنہ کے لال کبھی نہیں آئے. میں گھبرا گیا کہ ضرور کوئی بات ہے. حضور اندر آئے, آ کے بیٹھ گئے, اور اس کے بعد مجھے اشارہ کیا کہ ابو بکر اپنے بچوں کو علیحدہ کر دو, میں نے کوئی راز کی بات کہنی. اور بچے کا پتہ کون تھے؟ ابو بکر کی بیوی تھی. اور کون تھا؟ بی بی عائشہ, بی بی اسما, ابو بکر کی بیٹیاں ہیں رضی اللہ عنہم. حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے حکم کی تعمیل کرنا میرے لیے فرض ہے, لیکن یہ صدیق کا گھرانہ ہے, میرے بچوں سے میرے گھر والوں سے بھی کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. ابو بکر کا گھرانہ کٹ سکتا ہے لیکن محمد مدنی سے غداری نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا ابو بکر حاضر یا رسول اللہ. فرمایا ان اللہ امرنی, اللہ کا حکم آ گیا کہ میں مکہ چھوڑوں, مجھے ہجرت کا حکم ملا ہے, اور ہجرت کا حکم بھی کہاں ملا ہے؟ مدینہ منورہ, جو کبھی یثرب کہلاتا تھا, لیکن میرے مدنی کے جانے سے کیا بن گیا؟ کیا بنا مدینہ؟ میں تو کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں مولا تیری شان ہے, کعبے کو عظمت بخشی تو خلیل کا ڈیرا لگوا دیا, زمزم پہ نظر ڈالے تو خلیل نظر آئے, بکاوے ابراہیم پہ نظر ڈالے تو تیرا خلیل نظر آئے, صفا مروہ دوڑے تو تیرا خلیل نظر آئے, مناوے قربانیاں کریں تو تیرا خلیل نظر آئے, رمی جمرات پہ کنکری مارے تو تیرا خلیل نظر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے یہاں خلیل کو بسا دیا, مدینے کو عزت بخشی تو حبیب کا ڈیرا لگوا دیا, قبا پہ نظر ڈالو تو محمد مدنی کا ڈیرا, اصحاب صفہ پہ نظر ڈالو تو مدنی کے یاروں کا ڈیرا, مدینے کی مسجد میں نظر ڈالو تو میرے مدنی کے ہاتھ کی بنی مسجد, جنت البقیع پہ نظر ڈالو, جبل احد پہ نظر ڈالو, سنیت الوداع پہ نظر ڈالو, مدینے کے ذرے ذرے میں نظر ڈالو, جمال نبوت ٹپک رہا ہے, حضور کی عظمت ٹپک رہی ہے, حضور کی شان ٹپک رہی ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں مکہ چھوڑ کے اب یثرب کی طرف مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کروں. پتہ ہے صدیق نے کیا عرض کیا؟ کہنے لگے حضور میں تو 6 مہینے سے تیاریاں کیے بیٹھا ہوں. کہنے لگے حضور آپ کے حکم کا انتظار تھا, میں نے 6 مہینے ہو گئے ہیں کہ تیاریاں کر لی ہیں، میرے مدنی میں نے تو اونٹنیاں بھی پال لی ہیں، میرے مدنی میں نے غلاموں کو بھی سمجھا دیا ہے، میں تو انتظار میں تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ سب صحابہ کو حکم مل رہا ہے، کوئی حبشہ جا رہا ہے، کوئی مکہ جا رہا ہے، کوئی مدینے جا رہا ہے، لیکن مجھے کوئی حکم نہیں دیتے حضور پاک، اور میں نے خواب بھی دیکھا تھا اور میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اللہ کا نبی مجھے خود اپنے ساتھ رکھیں گے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم نے میرے ساتھ جانا ہے، اور یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ بھی میرے اللہ کا حکم ہے۔ ابو بکر کو ساتھ لے جانا ہے، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا حضور میں تیار ہوں، فرمایا اونٹنیاں تیار کر لو، لیکن اونٹنی کی میں قیمت ادا کروں گا تاکہ میری ہجرت میں کوئی کمی نہ آ جائے، میرے ثواب میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھا کرو، حج کا خرچہ ہے، حج کا معاملہ ہے، ہر آدمی اپنا خرچ کرے تاکہ اس کے ثواب میں کمی نہ آئے، اس کے اجر میں کمی نہ آئے، اور جتنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ کے کعبے میں نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے اپنے اپنے ملک میں سلامتی سے جاؤ گے، اللہ اپنے خزانوں سے واپس کر دیں۔ اللہ کسی بندے کا احسان نہیں رکھتے۔ دیکھو نا، تم کسی کو کھانا کھلا دو ایک دفعہ، جب جاؤ اس کے گھر میں وہ بھی کہتا ہے جناب میرا کھانا کھائیں، آپ نے ہمیں مکے میں روٹی کھلائی تھی۔ اگر ایک بندے کو اتنا خیال ہے تو مالک کسی کا احسان رکھتا ہے کہ تم نے میرے نام پہ پیسہ لگایا ہے، خرچ کیا ہے، فرمایا اور لے لو اور بھی لے لو، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اب آپ کا اور ہمارا پروگرام یہ ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلوں گا، تم اپنے گھر سے نکلو، اور مکے میں فلاں جگہ پہ ہم اکٹھے ہوں گے۔ یہ آپ مسبلے سے جاتے ہیں، یہ شارع ابراہیم الخلیل ہیں، یہ مشیال ہیں، آگے جا کے تھوڑا مڑیں گے پھر آپ کو مخط ہجرہ ملے گا، مخطط ہجرہ ملے گا، راستے میں ہم مل جائیں گے۔ اور ابو بکر یہ بھی پروگرام ہے کہ میں آگے جاؤں گا اور تم راستہ تھوڑا چھوڑ کے میرے پیچھے دور دور چلنا تاکہ دشمنوں کو شبہ نہ ہو جائے، اور اگر کسی دشمن کو دیکھ لو تو بیٹھ جانا، میں چلا جاؤں گا اور پھر تمہیں مجھے مل جانا ہے۔ اور ہم نے اس ہجرت میں جانا ہے، مکے سے جانا ہے، کعبے سے جانا ہے، اور غار ثور میں اس پہاڑ میں پہنچ کے ایک غار میں ہم نے پناہ لینی ہے۔ سارا پروگرام بن گیا ہے، حضرت آقا انعامدار چلے گئے، بی بی انہیں تیاری شروع کر دی، اور بی بی اسماء فرماتی ہے کہ ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نے سارے سامان باندھ لیے، جو کچھ گھر میں ہے اٹھا لیا ہے، اور ایک صندوقچی میں پتھر ڈال دیے ہیں تاکہ اگر ابا پوچھے، ابھی قحافہ پوچھے، ابھی بکر کے ابا، ابھی قحافہ اگر پوچھے کہ ابو بکر تو چلا گیا اللہ کے نبی کے ساتھ، ہل ترک لکم شیعہ، کیا تم لوگوں کے لیے اس نے کچھ چھوڑا بھی ہے؟ تم لوگوں کے لیے گھر میں کوئی کھانے کا، کوئی خرچے کا، کوئی اسباب چھوڑے ہیں؟ تو بی بی فرماتی ہے کہ دادے نے جب پوچھا تو ہم نے وہ پتھر ڈالی ہوئی صندوق ہلا دی کہ بالکل بہت پیسے ہیں، فکر نہ کرو دادے جان، بہت کچھ ہے، حالانکہ گھر میں کچھ نہیں تھا۔ حضرت صدیق نے سب لے لیا تھا کہ تاکہ سب کچھ قربان ہو جائے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آئے حضور پہ درود پڑ، حضور نے فرمایا علی قد رضی اللہ، ایمان سے کہو، جیسے ہم صدیق کے غلام، علی کے بھی غلام، صحابہ کے غلام، اہل بیت کے بھی غلام، ہماری آنکھوں کا تارا صحابہ بھی، اہل بیت رسول بھی، یاد رکھو۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھ لو، جب تک میرے مدنی کے نام پہ کلمہ پڑھ کے صحابی نہ بنے، اہل بیت نہیں بن سکتا۔ حضرت نوح کا بیٹا تھا کہ نہیں؟ اللہ کے پیغمبر کا بیٹا تھا کہ نہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا تمہارا اہل ہے؟ انہو لیسا من اہلک، کیونکہ انہوں نے تیرا کلمہ نہیں پڑھا، تجھ پر ایمان نہیں لائے، اور جو ایمان لائے پہلے مرتبہ بن گیا صحابی کا، اب چونکہ وہ رشتہ بھی ہے تو اہل بیت بھی ہے، اور اہل بیت میں ازواج رسول اللہ، بنات رسول اللہ، اولاد رسول اللہ، یہ سب اہل بیت ہیں میرے مدنی کا، ہم ان کے بھی غلام، ہم صحابہ کے بھی غلام، ہمارے لیے دونوں آنکھوں کا تارا ہیں، اللہ ہمیں دونوں کی عظمت اور محبت نصیب فرما دے۔ اب دیکھیں حضرت آقا انعامدار خاتم الانبیاء سب درود پڑھ، اپنے گھر میں کس کو بلایا؟ سیدنا علی قید رضی اللہ عنہ، کوئی نماز بنیاد بات نہیں، بس ایک کیسٹ ہے دے رہے ہیں، اس میں سارے حاجی جو حیران ہو جائیں تو کیا حل کرے آج۔ سیدنا علی کو بلا کے حضور نے حکم دیا کہ علی حاضر یا رسول اللہ، فرمایا مجھے ہجرت کا حکم ہے، میرے بستر پہ میری چادر لے کے تم نے سونا ہے، میرے بستر بستر نبوت پہ، اللہ وسلم،